قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر مولانا ومولى الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ على سيما بقية الله في العالمين، ارواح العالمين له الفداء۔ اما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ اذن محترم سورہ مبارک یوسف کی آیات، آج سلسلے کا آخری ہمارا سیشن ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 سے گفتگو کا آغاز کیا۔ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ حضرت یوسف کے جو ارادہ تھا، اس پلان کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے پاس روک لیا تھا، اور جو حضرت یعقوب کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ حضرت یوسف کے پاس سے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور اس کے بعد اس کو وہاں پر رکھ لیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی جواب ہے کہ جو جب جناب یوسف کے بارے میں یہ برادران نے یوسف خبر لے کر آئے تھے کہ یوسف ہمارے ساتھ تھا، ہم کھیل کود میں لگ گئے تھے، ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مقابلہ لگ کرنے لگے، ہم آگے نکل گئے، یوسف ہمارے سامان کے پاس تھے، اور اسی اثنا میں بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا اور یہ اس کی قمیص لے کر آ گئے۔ اس چیز کو طرف دیکھتے ہوئے جناب یعقوب نے کہا تھا بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے ایک بہانہ کیا ہے، خدا کیا ہے، فریب کیا ہے، اور تم میرے ساتھ وہ فریب کر رہے ہو۔ اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، نفس مسولہ آپ کے انشاءاللہ ذہن میں ہوگا، نفس کی وہ کیفیت جو اندر سے انسان کو برے کاموں پر اکسائے مگر کاموں کو اچھا دکھا کر، یہ ہمارے نفس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ نفس کی کیفیت کو تقسیم کیا تھا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مسولہ، یہ تین کیٹیگریز بیان کی۔ یہاں پر بھی جناب یعقوب نے یہ جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک بہانہ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، تمہارے نفسوں کا بنایا ہوا کھیل ہے، اور تم یہ چاہتے ہو فصبر جمیل۔ دوبارہ انہوں نے اسی صبر کو بیان کیا کہ صبر کروں گا کہ جو بہتر ہے، اور آگے ایک چیز بیان کی، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ ھو العلیم الحکیم، اور بہت جلد انشاءاللہ خدا سب کو میرے پاس لے کر آئے گا، اور خدا جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہاں پر جو ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ جناب یوسف کے دو بیٹے ظاہراً دور ہوئے، ایک بنیامین اور ایک جناب یوسف، اور یہاں پہ جو عربی کے اعتبار سے صیغہ استعمال کیا جناب یعقوب نے، وہ جمی یعنی سب کا، دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو دو سے زیادہ کہاں ہوئے، دو بھائی تو یوسف اور بنیامین ہو گئے جو وہاں رک گئے، نو بھائی جناب یوسف کے پاس سے واپس پلٹ کر آئے تھے، دسواں بھائی وہ تھا جس کو لاوی کا نام دیا گیا ہے، تاریخ کے اندر بتایا گیا لاوی اس کا نام تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بنیامین کو یوسف نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، قرآن کی آیات ہیں، کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہمارے والد نے ہم سے عہد لیا تھا، ہم سے کہا تھا کہ تم بنیامین کی پاسداری کرو گے، بنیامین کی حفاظت کرو گے، اور ہم نے والد کو عہد دیا تھا، لیکن اب بنیامین کے بغیر جانا پڑ رہا ہے، میں تو اس سرزمین سے واپس نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ میرے والد کی طرف سے مجھے اذن آئے, یعنی وہ مجھے پھر بخشیں کہ ٹھیک ہے میں اپنا وعدہ تم سے واپس لیتا ہوں, یا خداوند عالم کوئی فیصلہ کر دے میں اب جانے والا نہیں ہوں. لہذا بنیامین اور جناب یوسف کے علاوہ ایک بھائی اور مصر میں رہ گیا. جو بھائی پلٹ کر آئے وہ نو بھائی تھے. اس وجہ سے جناب یوسف جناب یعقوب سے جو بیٹے جدا ہوئے حقیقت میں اس وقت وہ تین بیٹے تھے. اسی لیے جناب یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے نفسوں کا دھوکہ ہے جو کچھ تم کہتے ہو, لیکن عصا اللہ یا اتیانی بہم جمیا, انشاءاللہ خدا جلدی سب کو واپس پلٹائے گا, یعنی وہ تین بیٹے انشاءاللہ جلدی واپس آئیں گے. وتولا عنہم, اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا اب یہ موقع تھا کہ جناب یعقوب دوبارہ تھوڑا سا غضب میں آئے, چونکہ پہلے یوسف کو دور کیا بھائیوں نے, اب بنیامین کو لے کر گئے, وعدے کر کے لے کر گئے مگر چھوڑ کر آ گئے. لہذا جناب یعقوب نے تولا عنہم, ان کی جانب سے اپنا رخ پھیر لیا, ان کو چھوڑ دیا. وقال یا اسف علی یوسف, اور یوسف کے بارے میں کہنے لگے افسوس, حزن, کیفیت ذہن میں رہے کہ جناب اتنے عرصے کے بعد بھی آگر سے اب بنیامین جدا ہوا ہے مگر جناب یوسف کو اب بھی جناب یعقوب یاد کرتے ہیں, اور کہتے ہیں وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَزِيمٌ, اور وہ حضرت یوسف کی یاد میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں, یعنی ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا, آنکھوں سے روشنی چلی گئی. فَهُوَ كَزِيمٌ, کزیم کہتے ہیں کاظم الغیظ, جو اپنے غصے کو پیتا ہے. ایسا نہیں کہ جس کو غصہ نہیں آتا ہو اس کو کاظم کہا جائے, نہیں, غصہ انسانی صفت ہے. غصے کو, تیش کو خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے. اگر یہ غصہ ہے جس کو ہمارے یہاں قوتوں کو تقسیم کیا گیا انسان کے اندر, قوت غضب, قوت شہوت, یہ قوات ہیں جن کے اوپر انسان بنا ہے. قوت شہوت جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا خدا نے سکھایا ہے. قوت غضب انسان کے لیے لازمی ہے مگر اسے کنٹرول کرنا خدا نے سکھایا ہے. لہذا غصہ انسان کو آتا ہے وہ نیچرل سی بات ہے. غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ تعلیمات میں ملتا ہے. غصہ کس جگہ صحیح ہے کس جگہ صحیح نہیں ہے, چونکہ غیرت کا تقاضا قوت غضبیہ سے ہے. جو انسان کی قوت غضب ہوتی ہے اسی میں سے غیرت ہے. اگر قوت غضب نہ ہو انسان کے اندر تو انسان بے غیرت ہو جائے, پھر اس کو ناموس کا خیال نہ رہے, اسے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا خیال نہ ہو, پھر کوئی آئے حملہ کر کے چلا جائے, مار پیٹ کر لوٹ کاٹ کے چلا جائے, انسان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ قوت غضب موجود نہیں ہے. قوت غضب نہ ہونے کے نتیجے میں غیرت نہیں ہے. لہذا غیرت مند انسان خدا کو پسند ہے. خدا کبھی بھی ایسے انسان کو جس میں غیرت نہ ہو پسند نہیں کرتا. لہذا غیرت قوت غضبیہ سے, بس غصہ انسان کو آتا ہے, نیچرل سی چیز ہے, لیکن اس قوت کو کنٹرول کرنا, جو اس کو کنٹرول کرے اسے کاظم کہا جاتا ہے. جناب یوسف کو غضب آیا, جناب یعقوب کو غضب آیا, جناب یعقوب سے یوسف جدا ہوئے, بنیامین جدا ہوئے, وہ حزن کی کیفیت میں آئے لیکن وہ اپنے غصے کو پی گئے. یعنی اب بھی اپنے بچوں کو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ملامت لانت ملامت نہیں کی. یہاں کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت یعقوب نے اس واقعے کے بعد اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا اور اس کو بیت الحزن یا بیت الاحزان کا نام دیا, اور زیادہ تر وقت جناب یعقوب کا اسی حجرے میں گزرتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بیت الحزن جو جناب فاطمہ زہرا نے بنوایا تھا وہ دوسرا بیت الحزن ہوا زمین کے اوپر, اگر جناب یعقوب کا پہلا بیت الحزن ہے. یہاں پر جدائی تھی, کس چیز کی؟ ایک ولی سے جدائی تھی. ایک ولی دور ہو گیا تھا جناب یعقوب سے, ان کا بیٹا تھا جس کو خدا نے ولایت دی تھی, اس کی دوری میں جناب یعقوب نے بیت الحزن بنایا. فاطمہ زہرا نے کس لیے بیت الحزن بنایا؟ کہ وہاں بابا سے جدائی ہوئی تھی, اس بابا سے جدائی کے بعد ولی کے ساتھ امت نے وہ کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. جب فاطمہ نے ولی خدا کے ہاتھوں میں رسی دیکھی تو فاطمہ سے یہ برداشت نہیں ہوا. جب فاطمہ زہرا نے ولی خدا کے گلے میں رسن دیکھی تو فاطمہ زہرا کو بہت افسوس ہوا. فاطمہ زہرا اپنے بابا کی جدائی میں بھی روتی رہیں, اور ولی خدا کے ساتھ جو کچھ لوگوں نے کیا اس پر بھی فاطمہ کو افسوس تھا. انہوں نے بیت الحزن بنایا. اس کے بعد اگلی آیتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے, یعنی بھول جائیں گے ایسے ہی کرتے کرتے. جناب یعقوب نے کہا کہ میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں, اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کے بعد جناب یعقوب یہاں پر بھی مایوس نہیں ہوئے. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے حالانکہ دیکھا کہ یوسف کچھ پہلے جو کچھ ہوا پھر بنیامین کو چھوڑ کر آ گئے, کچھ عرصے بعد جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا, آیت نمبر 86 87, ایک پیغام ہے, ایک کامن دستور ہے ایک مومنوں کے لیے. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں جاؤ دوبارہ یوسف کو تحسس کرو. ایک چیز ہوتی ہے تجسس, ایک ہوتی ہے تحسس. علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے, یعنی کسی چیز کی تلاش کرنے کو تحسس یا تجسس کہتے ہیں, لیکن تحسس اور تجسس میں ایک بنیادی فرق ہے جس کو ابن عباس سے پوچھا گیا. تو ابن عباس نے کہا تجسس جو ہے وہ شر کے معنی میں ہے, جاسوسی, کسی کی جاسوسی کرنا, کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا, کسی کے عیب کو ڈھونڈنا, جبکہ تحسس کسی کے عیب کی تلاش نہیں ہے, حقیقت کی تلاش ہے. دونوں کا مطلب کسی حقیقت تک, کسی جگہ تک پہنچنا ہے, لیکن تجسس کرنے والا دوسرے کا عیب ڈھونڈتا ہے, اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ فلا تجسسو, آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو, ایک دوسرے کے بارے میں عیب نہ ڈھونڈو ایک دوسرے کے. لہٰذا جناب یعقوب نے کہا اذهبوا, سب جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخی. یہاں پہ قابل غور نقطہ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جناب یعقوب نے اپنے بچوں سے جو کہا جاؤ اور تلاش کرو, تحسس کرو, کس کی؟ پہلے کا یوسف کی, پھر کہا اس کے بھائی کی. حالانکہ جو ابھی کرنٹ معاملہ ہے وہ تو جناب بنیامین کا ہے, ابھی جو جدا ہوا ہے وہ تو بنیامین ہے, زیادہ کہنا چاہیے جاؤ بنیامین کو ڈھونڈو. اور جناب یوسف کو تو بچھڑے ہوئے, جیسے عرض ہوا آپ کے سامنے مستقل 3-4 دن سے, کہ کم و بیش 25 سال کا, 20 سال, 21-22 سال کا عرصہ ہے. اس 21-22 سال کے عرصے کے باوجود جب بنیامین کو چھوڑ کے بھائی آ گئے, تو جناب یوسف, جناب یعقوب نے جو پہلے کا تحسس کرو یوسف اور اس کے بھائی, یعنی جاؤ ڈھونڈو, اس کا مطلب ہے کہ یوسف کے بارے میں جناب یعقوب کو یقین ہے کہ یوسف موجود ہے. اس کے بارے میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جناب یعقوب نے بیان کیا کہ جاؤ تحسس کرو, حنان ابن سدیر نے امام سے, ظاہر امام باقر علیہ السلام سے اس کو نقل کیا, تو امام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ کیا جب جناب یعقوب نے کہا جاؤ تحسس کرو یوسف کے بارے میں, اسے ڈھونڈو تلاش کرو, تو کیا جناب یعقوب کو علم تھا کہ یوسف زندہ ہیں؟ امام نے کہا ہاں جناب یعقوب کو علم تھا. پوچھا کیسے ان کو یہ یقین تھا وہ زندہ ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ واقعات پیش آئے, جناب یعقوب اس حزن و اندوہ کی کیفیت میں تھے, تو ایک رات سحر کے وقت انہیں خداوند عالم سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ملک الموت سے ملاقات کا متمنی ہوں, میں چاہتا ہوں میری ملاقات ملک الموت سے. اور جب ملک الموت کو خداوند عالم نے حضرت یعقوب کی خواہش پر بھیجا, ان کے پاس ملک الموت آیا, ان سے ملاقات کی, تو ملک الموت سے جناب یعقوب نے ایک سوال کیا, کیا مجھے یہ بتا کہ تو جو ارواح کو قبض کرتا ہے, تو ارواح کو لیتا ہے, آیا ایک ایک کر کے انفرادی طور پر افراد کی ارواح کو تو لیتا ہے, یا بطور جمعی تو تمام ارواح کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے؟ یعنی ایک دن میں اگر 1000 موتیں ہیں, تو 1000 موتوں میں ہر روح کی جو قبض روح ہے وہ تیرے پاس ہے, یا جمیعاً تمام ارواح تمہارے پاس آتی ہیں؟ کہا نہیں, میں ایک ایک کے پاس جاتا ہوں, یعنی ایک ایک کی روح قبض ہوتی ہے, نظام اس طرح سے. پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ارواح تمہارے پاس آئی ہیں, کیا ان ارواح میں یوسف کی روح موجود تھی؟ حضرت یعقوب نے سوال کیا, ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں, میرے پاس یوسف کی روح نہیں آئی. یعنی ممکن نہیں ہے کہ میں چونکہ گیٹ وے ہوں, میرے بغیر روح اوپر نہیں جا سکتی, لہذا جتنی ارواح گزری ہیں مجھے سب کا علم ہے. پوچھا کیا یوسف کی روح آئی؟ کہا نہیں, یوسف کی روح نہیں آئی ہے. اس سے جناب یعقوب کو یقین ہو گیا کہ یوسف ابھی زندوں میں, اسی لیے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ تحسس کرو, تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو, اور دیکھو مایوس نہ ہونا. کیوں کہا مایوس نہ ہونا؟ ممکن ہے جناب یعقوب کے بیٹے دوبارہ کہہ دیں کہ کیسی بات ہے, 22-23 سال کا عرصہ ہو گیا, یوسف کی کوئی خبر نہیں ہے, آپ اب بھی یوسف کی تلاش میں, جیسے آگے چل کے آئے گا آیات میں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ مایوس نہ ہونا یوسف کی تلاش سے. کیوں؟ کیونکہ جو خدا مند عالم سے مایوس فقط وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے, یا جو ناشکرا ہوتا ہے, کافر کا ترجمہ ناشکرا بھی ہوتا ہے. جو انسان خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی خدا بند عالم سے مایوس نہیں ہوتا. لہذا خداوند عالم سے مایوسی کے بغیر جا کر تلاش کرو. عزیزوں, مایوسی کو ہمارے ہاں کفر کہا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گناہان کبیرہ جن کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے, ان گناہان کبیرہ میں جو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے وہ مایوسی کو کہا گیا ہے. غیبت گناہان کبیرہ میں سے ہے, تہمت گناہان کبیرہ میں سے ہے, زنا گناہان کبیرہ میں سے ہے, چغل خوری, شراب, یہ تمام چیزیں گناہان کبیرہ میں سے ہیں. مگر علامہ آیت اللہ دستغیر نے جو کتاب لکھی ہے گناہان کبیرہ, جب آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں گے یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس کتاب میں جو سب سے پہلا گناہ انہوں نے ذکر کیا ہے آیت اللہ دستغیر نے, وہ مایوسی کو کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ مایوسی, خداوند عالم سے مایوسی تمام برائیوں کا دروازہ کھولتی ہے. اگر انسان کو یہ امید ہو کہ اس کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی, اگر انسان کو یہ امید ہو کہ خدا وند عالم اسے قبول کر سکتا ہے, تو انسان کے قدم اگلے گناہ تک جاتے ہوئے تھوڑا سا رک جائیں گے. لیکن اگر انسان نے خطا کی ہو, خطا کرنے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب میں کچھ بھی کر لوں میں خدا وند عالم کی بارگاہ میں عزت حاصل نہیں کر سکتا, میں کچھ بھی کر لوں مجھے عذاب میں ہی جانا پڑے گا, نتیجے میں انسان جب مایوس ہوگا تو کیا کرے گا؟ شیطانیہ حملہ آور ہوگا, کہے گا جب تم نے عذاب میں جلنا ہی ہے تو چار گناہ کر کے کیوں 40 گناہ کر لو گے, کم سے کم آخرت میں تو جلنا ہے, تو آخرت میں جلو گے تو جلو گے, دنیا میں تو مزے کر لو. یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو محروم کرو, یہ شیطانیہ حملہ ہوگا انسان کے اوپر. اگر انسان مایوس ہو جائے گا, بہت سارے اس کے نقصانات ہیں کہ جو وقت نہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کا. سائیکولوجیکلی بھی جو انسان ڈپریسڈ ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, معمولاً اچھے ریزلٹس کسی بھی چیز میں نہیں دے سکتے کسی بھی فیلڈ کے اندر. وہ انسان کہ جو مایوسی کے اندر رہتا ہو, ڈپریسڈ حالت کے اندر رہتا ہو, کبھی اچھا ریزلٹ نہیں دے سکتا, چاہے اسپورٹس مین ہو, چاہے عالم ہو, چاہے ٹیچر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی فیلڈ کے اندر انسان ہو. جیسا حضرت یعقوب نے کہا مایوس مت ہونا, خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ مایوسی وہ کفر ہے, اور یہ گناہ کبیرہ میں سے. اس کے بعد یہ بھائی دوبارہ پہنچے, نکلے. اب آیات اسکیپ ہو رہی ہیں, آپ مستقل دیکھ رہے ہیں کہ آیات ساری چیزوں کو بیان نہیں کر رہی, چونکہ خدا وند عالم قصے کو بیان کر کے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہے. اب یہ بھائی اگلی آیت میں آیا, یعنی یہاں یعقوب نے کہا آ جاؤ تلاش کرو مایوس نہ ہو, اگلی آیت آ گئی فلما دخلوا علیہ, یعنی بھائی دوبارہ نکلے, نو بھائی دوبارہ چلے کنعان سے مصر تک پہنچے, اور اب خدا نے جو وقت بیان کیا کہ یوسف کے پاس پہنچے. فلما دخلوا علیہ, جب دوبارہ یوسف کے پاس پہنچے, اب ان کے بھائیوں کی جو کیفیت ہے وہ دیکھنے والی ہے. پہلے تکبر تھا, غرور تھا, نحنو اسبہ تھا, ہم گروہ ہیں, ہم محکم لوگ ہیں, ہم قوی لوگ ہیں. اب جو تیسری مرتبہ, یہ بھائی تیسری مرتبہ یوسف کے پاس آ رہے ہیں, پہلی مرتبہ آئے گندم لے کر آ گئے, دوسری مرتبہ بنیامین کو لے کر آئے چھوڑ کر چلے گئے, باپ کے سامنے جا کے شرمندگی اٹھانی پڑی. اب جب تیسری مرتبہ یہ بھائی آ رہے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ اندر سے اب ان کی کیفیت بجھی ہوئی سی ہے. انہیں معلوم ہے ایک طرف باپ ناراض, پہلے یوسف کی جدائی پہ ناراض, اب بنیامین کی جدائی پہ ناراض. دوسری طرف سے حالات اتنے پتلے ہو چکے ہیں کہ اب کچھ بچا بھی نہیں کہ وہ چیز دے کر یہاں سے گندم لے جائی جا سکے. آتے ہیں کہتے ہیں یا ایہا العزیز, اب جناب یوسف کو عزت کے ساتھ انہوں نے مخاطب کیا, یعنی اے صاحب عزت, اے وہ کہ جس کو خدا نے ایک مقام عطا کر دیا ہے. پہچانتے نہیں ابھی جناب یوسف کو. یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بیچارگی نے گھیر لیا ہے, ہم بیچارے ہو گئے ہیں, لاچار ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. مسنا اہلنا و مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات, اور ہم جو بچی کچی ہماری جمع پونجی تھی, مزجات کیا مزجات کہتے ہیں اس قیمت کو کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو, بے جو جس چیز کے اندر کوئی ویلیو نہ ہو, جس پیسے کے اندر کوئی اہمیت نہ ہو, جس کو ہم کہتے ہیں ریزگاری کے مطابق پیسے, اس طرح کی چیز, ایسا مال کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو اس کو مزجات کہتے ہیں. ہم ایک ایسی قیمت لے کر آئیں کہ جس کی تمہاری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے, چونکہ اس زمانے میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے دو تین دن پہلے کہ قیمت لے کر, اشرفیاں لے کر, پیسے لے کر, پھر اس کے بعد سندیں رکھ کر, زمینیں لے کر, زمینوں کے کاغذات رکھ کر, جو کچھ بھی ویلیوبل چیزیں ہوتی تھیں اس کو رکھ کر جناب یوسف کیا کرتے تھے؟ گندم دیا کرتے تھے. ظاہر ہے یہ بھائی دو بار آ کے جا چکے تھے, جو کچھ تھا ان کے پاس وہ سب جا چکا تھا. اب انہوں نے کہا ہمارے پاس جو کچھ قیمت بچی ہے وہ ایسی ہے جو آپ کے نگاہ میں ویلیوبل نہیں ہے, مگر ہم فقیر ہیں, لاچار ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
لہذا ہم یہی لے کر آپ کے پاس آئیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، مگر آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا پیمانہ پورا بھر کے دیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دو بار آزما چکے ہیں، دو بار آپ کے در پہ آ چکے ہیں، دونوں بار آپ نے ہمارے پیمانوں کو پورا بھرا ہے، دونوں مرتبہ آپ نے پورا پورا ہمیں عطا کیا. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، یہ ایک جملہ اضافی ہے، ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، ہمارے اوپر کرم کیجئے، ہمارے اوپر رحم کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ خدا صدقہ دینے والوں کو جو ہے وہ جزا دیتا ہے. اب جب جناب یوسف نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا کہ اب یہ بھائی اندر سے بجھ چکے ہیں، ان کا وہ غرور و تکبر و انانیت وہ ختم ہو گئی ہے، یہ اپنے فقر کا بیچارگی کا اظہار اپنی زبان سے کر چکے، اب جناب یوسف نے دیکھا کہ اب موقع ہے ان کو متوجہ کرنے کا. لہذا جناب یوسف نے تیسری مرتبہ جب ان کا دل شکستہ ہو چکا تھا، وہ حقیقت کو تیار کرنے پر آمادہ تھے، جناب یوسف نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اب موقع تھا. کیوں؟ کیونکہ اندر سے دل شکستہ تھا، اب ٹوٹ چکے تھے، اب وہ غرور ختم ہو چکا تھا، وہ عصبانیت ختم ہو چکی تھی، وہ تعصب ختم ہو چکا تھا، چونکہ مال بھی ختم ہو چکا تھا، وہ حیثیت ختم ہو چکی تھی، سمجھتے تھے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، نہیں کر سکے. پہلے چاہا ہم اتنے سارے گروہ ہیں، جتھا ہیں، مل کے یوسف کو جدا کر دیں گے باپ سے، باپ کی نگاہوں میں معزز ہو جائیں گے. نتیجہ برعکس ہوا، آپ نے دیکھا نہ فقط معزز ہوئے، جناب یعقوب نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی ایک لمبے عرصے تک. اس کے بعد دوبارہ دیکھا کہ دوسرے بھائی کو لے کر آئے تھے، سوچتے ہوئے کہ ہم تو قوی ہیں، اس بھائی کو واپس لے کر جائیں گے، باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے، ایسا ہوا کہ اس بھائی کو بھی چھوڑ گئے. لہذا وہ جو ان کی طاقت تھی، قوت تھی، غرور تھا، وہ سب ٹوٹ گیا تھا. جب وہ غرور ٹوٹتا ہے انسان کا، تو شاید انسان اس وقت حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. اسی لیے ان افراد کے کانوں میں کبھی بات نہیں پہنچتی کہ جن کے اندر غرور و تکبر ہوتا ہے. متکبر انسان کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. شیطان 6000 سال عبادت کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں موجود تھا، 6000 سال، امام علی نے بیان کیا 6000 سال، معلوم نہیں کہ وہ زمینی سال ہیں کہ آسمانی سال ہیں، کہ اگر آسمانی سال ہوں تو وہاں ہر ایک دن زمینی 1000 سال کے برابر ہے، یا ہر سال زمینی 1000 سال کے برابر ہے. 6000 سال کی عبادتیں شیطان کی ایک آنے واحد میں ختم. وہی شیطان جو خدا کے نزدیک مقرب تھا، جس کو خدا نے جنات میں سے تھا لیکن اٹھا کر فرشتوں کی صف میں بٹھایا تھا، اس کی عبادت، اس کی معرفت کی وجہ سے وہی شیطان آنے واحد میں خدا کی بارگاہ سے نکلا، اور فقط نکلا نہیں، خدا بند عالم نے اسے رجیم قرار دیا، رجیم مردود قرار دیا، قیامت تک اس پہ لعنت پڑتی رہے گی. کیوں؟ تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر. کیا تکبر تھا؟ خدا نے کہا سجدہ کرو آدم کو، اس نے کہا میں آدم کو سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار، خلقتہ من تین، اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں افضل ہوں، چونکہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے. جس نے آگ اور مٹی اور زمین اور خاک اور ہوا کو بنایا ہے، شیطان اسے پڑھا رہا ہے، کہ میں کیسے سجدہ کروں گا اس کو. تکبر تھا، اس تکبر کی وجہ سے نکل گیا. لہذا جب بھائیوں کے دل میں تکبر چکنا چور ہو گیا، ان کی شخصیت ٹوٹ گئی، بکھر گئی، وہ بیچارگی کے اظہار پر آ گئے. اب آ کے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم گروہ ہیں، جتھا ہیں، ہم مضبوط لوگ ہیں، نہیں. ایو العزیز مسنا الضر، ہم بیچارے ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، ہم پہ رحم کھاؤ، تصدق علینا، رحم کھاؤ ہمارے اوپر. اب جناب یوسف نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. یہاں پر بھی جناب یوسف نے خود سے نہیں بیان کیا، مجھ سے کہتے ہو تصدق کرنے کا، مجھ سے کہتے ہو تم پہ رحم کھاؤں، تم نے مجھ پہ رحم کھایا تھا، ایسا کوئی لفظ نہیں. جناب یوسف نے کسی ایک بات کا ذکر اپنی زبان سے نہیں کیا. جناب یوسف نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی یوسف کے ساتھ، اور تم اس وقت جاہل تھے. یہاں پہ جاہل بیان کیا گیا، یعنی جب انسان غیظ و غضب میں آتا ہے، سائیکولوجیکل ایک اسٹیٹ ہوتی ہے انسان کی، جب انسان غیظ و غضب میں آتا ہے تو اس کا علم، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے جب غضب میں آؤ تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ٹہلنے لگو، غضب میں آؤ تو وضو کر لو. کیوں؟ کیونکہ جب وضو کرتے ہیں تو ہماری ان نروس پر پانی جاتا ہے جو بلڈ سرکولیشن کو کنٹرول کرتی ہیں ظاہراً. لہٰذا جب غضب میں آؤ تو یہ تمام کام کرو. کیوں؟ کیونکہ غضب میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم کیا کر جاؤ گے. کتنی مثالیں موجود ہیں، کتنے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے غضب کی حالت میں اپنے گھر والوں کو مارا، پیٹا، بعض لوگوں کو جان سے مار دیا. جب یہ واقعہ گزر گئے انہیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہو گیا. اسی لیے کہا گیا غضب کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرو. حضرت یوسف نے کہا تم جاہلون، تم غضب کی حالت میں تھے، اندر جوش تھا تمہارے، تعصب تھا، کینہ تھا، حسد تھا، اس کی وجہ سے تم سوچ نہیں پا رہے تھے کہ میں بھی تو تمہاری باپ کی اولاد ہی ہوں، تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آیا، انتم جاہلون، تم اس وقت غضب و غیظ میں آ کر ہر چیز کو بھلا بیٹھے تھے۔ جب جناب یوسف نے یہ کہا، ان بھائیوں کو احساس ہوا کہ یہی یوسف ہے، پلٹ کر کہا انت انک لانت یوسف، تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، بنیامین برابر میں تھے، قد من اللہ علینا، یہاں پر جناب یوسف نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، قد من اللہ علینا، یا شاید دو کا صیغہ تثنیہ ہو کہ مجھ پر اور میرے بھائی پر، یا شاید ہم سب پر، چونکہ آگے وہ پورے اپنے خاندان کو بلا لیں گے کنعان سے، قد من اللہ علینا، خدا وند عالم نے ہم پر احسان کیا، ہم دو بھائیوں پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس آیت میں جناب یوسف نے ایک عمومی پیغام دیا سب کے لیے، جو جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو جو مسلمان ہے، اس کے لیے پیغام ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میری داستان کو یاد رکھنا، میری داستان کے اندر میرے صبر کو یاد رکھنا، میرے تقویٰ، پاک دامنی، پرہیزگاری، آزمائش، ابتلاء، ان تمام چیزوں کا یاد رکھنا اور اس نتیجے کو یاد رکھنا جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے دو بنیادی شرطیں، انہ من یتقی، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، ویصبر، صبر کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر یاد رکھو خدا احسان کرنے والوں کا، محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اوپر آزمائش آئے، ابتلا آئے، کچھ بھی آئے، یوسف کو یاد رکھنا، اور یوسف نے ان حالات میں تقویٰ اختیار کیا تھا، بھائیوں کے معاملات میں، محل کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں، اور یوسف نے باپ کی جدائی پر، پٹائی پر، ہر چیز پر صبر کیا تھا۔ یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کو خدا وند عالم اس دنیا میں بھی اجر دیتا ہے۔ لہذا اگر تمہارے اوپر مبتلا، ابتلاءات اور آزمائشیں آئیں، تقویٰ اختیار کرنا، صبر کرنا، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا، خدا وند عالم اس دنیا اور آخرت میں تمہیں عطا کرے گا۔ تمام انسانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ اس کے بعد اب جب بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو یوسف ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، عزیز ان میں سے رہے، برابر میں اس کے سارے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، یعنی انہیں احساس ہوا کہ اب ہم گئے، پکڑے گئے، چونکہ یوسف موجود ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کے ذہنوں میں گزرنے لگا۔ لہذا انہوں نے پلٹ کر کہا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بخدا یہ خدا ہے کہ جس نے تم کو ہمارے اوپر فوقیت عطا کی، یعنی ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں ذلیل و رسوا کریں، تمہیں راستے سے ہٹائیں، تمہارا نام مٹا دیں، خدا نے تمہارے نام کو زندہ رکھا، تمہیں زندہ رکھا، آج تم ہمارے سامنے تخت پر موجود ہو، خدا وند عالم نے تمہیں یہ مقام عطا کیا۔ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، پہلی جگہ ہے، ابھی تک یہ بھائی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں کر رہے، لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پھنسے، تو اب کہا ان کنا لخاطئین، اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے خطا کی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں جناب یوسف کی مردانگی دیکھیے کہ جس پر انبیاء نے تعجب کیا، من جملہ رسول اللہ نے تعجب کیا۔ رسول اللہ نے اگلی جو آیت ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ تعجب ہے یوسف کے صبر کے اوپر۔ ان بھائیوں نے کہا ہم خاطئین میں سے ہیں، ہم گناہگاروں میں سے ہیں، یعنی ظاہر اپنے آپ کو پیش کیا کہ یوسف ہمیں معلوم ہے، اب سزا دو گے، ہم نے جو کچھ کیا اب اس پہ سزا بنتی ہے، ہماری سزا ہے، تم بادشاہ بن گئے ہو، تم عزیز مصر بن گئے ہو، ہم تمہارے سامنے غلاموں کی طرح، حقیروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اب ہمیں سزا ملنی ہے، ہم خاطئے تھے، ہم مانتے ہیں ہم نے غلطی کی۔ جناب یوسف نے ایک جملہ نہیں کہا، کہا لا تسریب علیکم الیوم، تم پر کسی چیز کی ندامت اور ملامت نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ تم نے کیا کہا، نہ فقط کچھ کہہ نہیں رہا، تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، میں نے تو تمہیں بخش دیا، چونکہ خدا وند عالم انسانوں کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک دوسرے انسان کا حق اس کی گردن پر ہوتا ہے۔ اگر میں ابتدا میں خدا سے تمہاری مغفرت کی بات کرتا تو خدا پہلے کہتا یوسف تم معاف کرو، اس لیے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے تمہاری کی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی، لہذا پہلے یوسف کا معاف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد خدا معاف کرے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات بتا رہا ہوں کہ انسان کی گردن پر حق الناس اگر ہوگا، حق الناس اگر لوگوں نے معاف نہیں کیا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ لوگ معاف نہ کر دیں۔ حق الناس بہت اہم ہے، حق اللہ معاف ہو جائے گا، خدا وند عالم اور بندے کے درمیان جو کچھ ہے اگر انسان نے سچی توبہ کر لی وہ قابل بخشش ہے، لیکن اگر کسی انسان کا حق کسی کی گردن پر ہے جب تک وہ انسان معاف نہ کرے خدا معاف نہیں کرتا، یہ خدا کا اصول ہے۔ لہذا یہاں پر بھی جناب یوسف نے خدا کی مغفرت سے پہلے ایک جملہ کہا، کیونکہ جناب یوسف جانتے ہیں کہ خداوند عالم اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک میرا حق میرے بھائیوں کی گردن پر رہے گا۔ لہذا جناب یوسف نے کیا کہا، لا تصریب علیکم اليوم، میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں تو معاف کر چکا ہوں۔ اب جب کہ معاف کر چکا ہوں، اب میں کہتا ہوں کہ یغفر اللہ لکم، خدا بھی تمہیں معاف کرے گا۔ وہو ارحم الراحمین، کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو دیکھ کر جناب رسول اللہ تے ماں بھی کہتے تھے کہ یوسف کے صبر پر تعجب، اس قدر بھائیوں کی جو زیادتیاں تھیں یوسف کے ساتھ اتنی زیادہ تھیں، مگر اس کے باوجود ایک آنے واحد میں یوسف نے کہا سب معاف، ساری چیزیں غلطیاں معاف کر دیں۔ عزیزوں، یہ جناب یوسف کا واقعہ۔ اس کے بعد جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ ہم دوبارہ سے اپنی فیملی کو جوائن کریں، دوبارہ ہماری فیملی ایک ساتھ ہو۔ لہذا جناب یوسف نے کیا کیا، اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی هذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ، اس کو اپنے میرے والد کے چہرے پر جا کے ڈالو کہ اس قمیص کے ڈالنے سے ان کی بصارت واپس آ جائے گی، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم آئمہ علیہ السلام کی بارگاہوں میں جا کر ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آئمہ علیہ السلام کے دربار میں جا کر، ان کے مرقد میں جا کر، ان کے روزوں میں جا کے وہاں سے شفا حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس پیراہن یوسف کے جس کے اندر یوسف موجود نہیں تھے، وہ پیراہن، وہ قمیض یوسف کے بدن سے مس ہوئی تھی۔ یوسف ولی خدا تھے، اس ولایت کی وجہ سے اس قمیض میں اتنی برکت آ گئی تھی کہ اس قمیض کو جب والد کے چہرے پر ڈالا گیا تو حضرت یعقوب کی آنکھیں پلٹ کر آ گئی تھیں۔ تو ہم جن آئمہ کے مزار پہ زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں پر وہ آئمہ موجود ہوتے ہیں، یہ اولیاء خدا موجود ہوتے ہیں۔ ہم فقط زری اور جالی کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہماری نیت جالی پہ ہاتھ لگاتے ہوئے یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کی زیارت پر آئیں اس کو زندہ سمجھ کر آئیں۔ اسی لیے جب ہم کسی امام کی زیارت پر جاتے ہیں تو زیارت نامے میں اذن دخول پڑھتے ہیں۔ اذن دخول کا مطلب کیا ہے؟ اجازت لے کر جانا ہے، پرمیشن لے کر جانی ہے۔ پرمیشن کس چیز کے لیے جاتی ہے؟ جب کوئی کسی گھر کا مالک ہوتا ہے تو اس کے گھر میں جانے سے پہلے پرمیشن لی جاتی ہے۔ ہم اذن دخول اس لیے پڑھتے ہیں کہ معلوم ہے یہ ہستی موجود ہے، زندہ ہے۔ اور ہم زیارت نامے میں اذن دخول میں پڑھتے ہیں اشہد انک تشہد مقامی، میں گواہی دے رہا ہوں، میرا دل گواہ ہے کہ آپ میرے اس کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ تسمع کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں۔ ترد سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی تمام چیزیں ہو رہی ہیں جس وقت میں زیارت نامہ پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو زندہ سمجھ کر آیا ہوں۔ اسی لیے اگر جناب یوسف کا کرتا ان سے مس ہونے کے بعد اتنی اہمیت رکھ سکتا ہے کہ حضرت یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں کو شفا دے سکتا ہے، تمہارے اماموں کا، ہر امام کا قبر، ہر امام کا مزار اس قابل ہے کہ وہ بیماروں کو شفا عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آئمہ زندہ ہیں۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد حضرت یعقوب، اب جب یہ گروہ نکلا جناب یعقوب کے لیے قمیص لے کر نکلے مصر سے، توجہ کیجئے گا، نکات بہت اہم ہے، وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو بیان کروں۔ جب یہ قافلہ نکلا، ولما فصلت العیر، جیسے ہی مصر کی سرزمین سے یہ قافلہ باہر نکلا، قال ابوہم، یہ مصر سے قافلہ بھی باہر نکلا ہے، ابوہم کہاں ہیں؟ کنعان میں، یعنی حضرت یعقوب کہاں ہیں؟ کنعان میں۔ کنعان میں جناب یعقوب اپنے وہ بچے جو ان کے پاس رہ گئے تھے ان سے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی یہ قافلہ نکلا ہے، ابھی روایت ہے، یعنی علامہ نے بیان کیا اس کو اپنی اس تفسیر میں کہ ابھی یہ قافلہ نکلا ہے، کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ایسے ہی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ، یہ بچے جو اس وقت آ رہے ہیں یہ موسسہ جمران کے بچے ہیں۔ جمران آپ کو معلوم ہے ایک ادارہ ہے، بیچ میں بات روکوں، چونکہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کا احترام واجب ہے۔ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، انہی بچوں کے اندر ماشاءاللہ نہج البلاغہ کو حفظ کرنے والے بچے موجود ہیں۔ جمران وہ ادارہ ہے کہ جو سولجر بازار میں ہے، اور وہ عرصے سے اس کوششوں کو انجام دے رہا ہے کہ ہمارے آپ کے بچوں کو قرآن سے مانوس کریں، قرآن سے آشنا کریں، اور الحمدللہ اب تک کئی بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں، بچے اور بچیاں اس میں شامل ہیں، اور کئی بچے بچیوں نے نہج البلاغہ کو حفظ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے. نہج البلاغہ کی عربی بہت مشکل ہے, ہم پڑھتے ہوئے ہماری زبان لڑکھڑا جاتی ہے, مگر ان بچوں نے حفظ کیا ماشاءاللہ. ان کی صلاحیتیں ہیں, ان کے والدین کی اچھائیاں ہیں, اور اس ادارے اور اس کے اساتذہ کی محنتیں ہیں. انشاءاللہ خدا ان تمام بچوں کو, ان کے اساتذہ کو, ان کے والدین کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے, یہ بچے یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے مہارت حاصل کی اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں, اور انشاءاللہ میری تقریر کے بعد یہ بچے یہاں پہ اس چیز کو پریزنٹ کریں گے. قرآن اور نہج البلاغہ سے جو کچھ بھی ان کا پلان ہوگا, گزارش آپ تمام مومنین اور مومنات سے یہ ہے کہ اسی طرح موجود رہیے گا, کیونکہ آپ ان بچوں کی تشویق کے ذریعے سے قرآن کریم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے, آپ ان بچوں کی تشویق کے ذریعے سے نہج البلاغہ کو سراہ رہے ہوں گے. آپ کی تھوڑی دیر کا یہاں بیٹھنا ان بچوں کی تشویق اور ان بچوں کے پیچھے حقیقت میں قرآن کی عظمت کا اعتراف ہے. لہٰذا تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ پروگرام کے بعد تھوڑا موجود رہیے گا. مختصر سا ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس میں انشاءاللہ یہ بچے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے کچھ چیزوں کو. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. خوب, اب یہاں پر جب یہ ہوا, جناب یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. فاصلہ ہے, کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 80% کا فاصلہ بیان کیا گیا, کم و بیش 10 روز کا فاصلہ ہے جو کنعان اور مصر کا فاصلہ ہے. لیکن جناب یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنے لگی. ایک سوال یہاں پہ پوچھا گیا, یعنی پوچھا گیا سے مراد خود تفسیر کے اندر ہی کہا گیا کہ جب جناب یوسف کنویں میں تھے تو کنواں تو کنعان کے اندر ہی تھا, اس وقت حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی. لیکن ابھی جناب یوسف مصر میں اور یوسف خود نہیں آ رہے, ان کی قمیض آ رہی ہے. لہذا حضرت یعقوب نے وہاں سے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ جب کنویں میں تھے تو زیادہ خوشبو آنی چاہیے تھی, نزدیک تھے. اس کو بیان کرنے والوں نے, مفسروں نے یہ بیان کیا, اس کا سبب یہ ہے کہ خدا وند عالم کی جانب سے جو حضرت یعقوب کا امتحان تھا, وہ امتحان جب بنیامین بھی ان سے دور ہوئے تو وہ مکمل ہوا. چونکہ بنیامین کے اندر جناب یعقوب جناب یوسف کو تلاش کرتے رہتے تھے, لہذا جب بنیامین دور ہوئے, بنیامین بھی جدا ہو گئے, تو یعقوب کا امتحان مکمل ہوا. دوسری بات, خدا وند عالم کی جانب سے اب جناب یعقوب کو بشارت تھی کہ یعقوب اب آپ کو میں آپ کے اس بیٹے سے ملوانے والا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی ہے. اس کے لیے جناب یعقوب کو آمادہ کرنے کے لیے خدا وند عالم نے انتظام کیا کہ خوشبو کو دور سے جناب یعقوب کے مشام تک پہنچایا. چونکہ جناب یعقوب بوڑھے ہو چکے تھے, اگر ان کو یوسف کے ملنے کی یقین نہ ہوتا کہ مصر کے اندر یوسف ہیں تو شاید جناب یعقوب بڑھاپے کی وجہ سے وہ سفر طے نہ کر پاتے. لیکن جب انہیں خوشبو آئی, انہوں نے بھائیوں نے آ کر بتایا, قمیض ڈالی, ان کی آنکھوں پہ روشنی آ گئی, ان کو ایک انگیزہ ملا, موٹیویشن ملی کہ یہ سفر کو طے کر جائیں اور یوسف تک پہنچ جائیں. اس لیے بیان کیا کہ کچھ عرصے بعد ہی وہاں پہنچنے کے جناب یعقوب کا انتقال ہو گیا تھا. وہ بہرحال جناب یعقوب نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. عزیزوں, یہ خوشبو جو ہے یہ ایک عظیم چیز ہے. انسان کا مشام ہونا چاہیے. اگر انسان سونگھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسی دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو ان چیزوں کی خوشبو آتی ہے. ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. آیت اللہ اشرفی اصفہانی محسن قراتی صاحب اپنی اسی تفسیر میں, اسی آیت کے ذیل میں ان کا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اور وہ ایک دفعہ جبے پر جب جنگ ہو رہی تھی, اس جنگ میں ساتھ تھے. اس جنگ میں اشرفی اصفہانی صاحب جو 80 سال کے بوڑھے انسان تھے. کہتے ہیں کہ ہم اور وہ ساتھ تھے اسی جبے میں, اسی جگہ پر آیت اللہ نے ایک دم میری طرف دیکھ کر کہا, قراتی, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے کہ حیران ہوا کہ ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی مگر ان کو خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات پر یقین اس وقت آیا کہ وہ جو کہہ رہے تھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, سچے تھے اپنی بات میں. کہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ ہم سے یہ کہا کہ چوتھا جو شخص جو محراب میں شہید ہوگا, وہاں پہ ایران کے انقلاب کے بعد افراد کو محراب میں شہید کیا گیا, آیت اللہ مدنی, آیت اللہ دستہ غیب, یہ افراد ہیں جو محراب میں شہید ہوئے, یعنی نماز پڑھاتے ہوئے. انہوں نے کہا میں چوتھا شہید محراب ہوں گا, اور ایسا ہی ہوا, چوتھے وہ تھے. یعنی اس قدر یہ مقام تھا ان لوگوں کا. یا اسی طرح شہید بہشتی جو پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے, میں نے اس واقعے کو خود سنا ہے اپنے کانوں سے. آیت اللہ مسیح مہاجری نام ہے, پارلیمنٹ میں 2 افراد یا 3 افراد زندہ بچے تھے, ان میں سے ایک مسیح مہاجری تھے. انہوں نے یہ واقعہ خود ایک مجلس میں بیان کیا. کہنے لگے کہ شہید بہشتی خطاب کر رہے تھے, خطاب کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکے اور ایک دم سے کہنے لگے, بچے ہاں وہ یہ بہشت میات, دوستوں جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے چند ثانیوں بعد دھماکہ ہوا اور وہ اس دنیا سے گئے. یعنی انسان کا مشام خداوند عالم جب کسی جگہ لانا چاہتا ہے تو جو اس درجے پر پہنچے ہوئے افراد ہوتے ہیں ان کو اس مقام کی خوشبو بھی عطا کرتا ہے تاکہ ان کے آنے کا سفر آسان ہو جائے. یعقوب کے سفر کو آسان کرنے کے لیے خداوند عالم نے یعقوب کے مشام میں یوسف کی خوشبو پہنچا دی. اس کے بعد واسطہ طے ہوتا ہے, جناب یعقوب پہنچتے ہیں, جناب یوسف باہر آتے ہیں, اپنے والد کا استقبال کرتے ہیں, اس کے بعد ان سے ملتے ہیں, پھر ان کو مصر کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں. اور جب ان کو اپنے یہاں لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جناب یعقوب جناب اپنے تمام بچوں کے ساتھ, جب جناب یوسف ایک مرتبہ تو عام بیٹے کے طور پر آتے ہیں ان کے سامنے اور ان سے ملاقات کرتے ہیں, پھر ایک محل میں ایک جگہ پہ ان سب کو رکھا جاتا ہے. رکھنے کے بعد جناب یوسف تیار ہونے جاتے ہیں, چونکہ ان کی ایک شان بادشاہت والی شان تھی, عزیز مصر والی شان تھی, جب استقبال کے لیے آئے تھے اس شان سے نہیں آئے تھے, ایک بیٹے کی حیثیت میں آئے تھے. اب محل میں سارے افراد موجود ہوتے ہیں, اس کے بعد جناب یوسف اپنی اسی شان میں کہ جو بادشاہوں والی شان ہوتی ہے, ملوکیت والی شان ہوتی ہے, اس میں آتے ہیں. جیسے ہی اس شان سے داخل ہوتے ہیں ان کی ہیبت کو دیکھ کر سب بے اختیار ان کے سامنے زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ وہ آیت تھی کہ جس کو خداوند عالم نے حضرت یوسف کو دکھایا تھا. حضرت یوسف کے سامنے تمام بھائی ان کے والدین سجدے میں, سجدہ شکر ہے یہ, اس میں گر جاتے ہیں. اس کے بعد جناب یوسف صاحب کو بلند کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے والد سے کہتے ہیں کہ یا ابتی, اے میرے والد, یہ وہ تعبیر ہے, یہ وہ خواب تھا کہ جس کو خداوند عالم نے مجھ کو دکھایا تھا. ہاذا یا ابتی ہاذا التعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. خداوند عالم نے مجھ پہ بہت احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا, قید سے نکالا, اس کے بعد کہ میرے میں اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی آ گئی تھی اور یہ جدائی شیطان نے ڈالی تھی. ذہن میں رہے آپ کی وہ پہلی آیت کہ جناب یعقوب نے کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, تمہارے لیے چال چلیں گے اور شیطان انسان کا دشمن ہے. وہاں پہ یہ آیت تھی. آخر میں بھی جناب یعقوب جناب یوسف نے اس کام کو نسبت کس کی طرف دیا؟ شیطان کی طرف, کہ میرے بھائیوں میں جدائی ڈال دی تھی شیطان نے اور اس کے بعد خدا نے ہم پر احسان کیا اور یہاں تک ہمیں پہنچایا اور اس کے بعد یہ پورا خاندان دوبارہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہوا. دو منٹ میرے پاس بچے ہیں, اس میں میں آپ کے سامنے فقط آخری اپنی باتوں کا خلاصہ بھی کروں, پھر انشاءاللہ بچوں کے پروگرام کو بھی دیکھیں گے. عزیزان محترم, سورہ یوسف کو اسی وجہ سے چنا گیا تھا کہ سورہ یوسف کے اندر محسوس یہ ہوا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام سے متعلق ہے یہ سورہ. جیسے میں آپ کے سامنے شروع سے بیان کرتا آ رہا ہوں, یقیناً سورہ کا حق ادا نہیں ہوا اور جس طریقے سے اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی, جیسی آیات کی تفسیر ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی, جیسے متعلق پر بحث ہو سکتی تھی نہیں ہوئی, وقت کم ہوتا تھا, فقط عنوان رہا یہ ہمارا. انشاءاللہ اس کو آپ خود مومنین اس کو پڑھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, اس میں سے نکات نکالیں گے. سورہ یوسف حقیقت اہل بیت علیہ السلام کو بھی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے چالیں چلیں سب کچھ کیا, لیکن اس کے بعد خدا کا حتمی فیصلہ آیا اور جناب یوسف مصر کے بادشاہ بنے, تخت پر بیٹھے, اور اس کے بعد ان کے بھائی ان کے سامنے ذلت کے سامنے آ گئے, انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا. اسی طرح جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا, اہل بیت علیہ السلام کا راستہ روکا, اہل بیت علیہ السلام کا راستہ روکنے کے ساتھ امت کو اہل بیت کی برکتوں سے محروم کیا, ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یوسف زہرا انشاءاللہ تشریف لائیں گے, یوسف کو جناب یعقوب کے یوسف کو فقط مصر کی حکومت ملی تھی, یوسف زہرا کے لیے خدا کا ارادہ یہ ہے کہ پوری کائنات اور پوری دنیا پر حکومت دی جائے گی, حضرت امام عصر کی حکومت پوری دنیا پر پھیلی ہوگی. لیکن عزیزو, جس طرح یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے سامنے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیچارگی کا اظہار کیا تاکہ ان کا بھائی ان پہ کرم کرے, ہم نے وہاں ایران میں اکثر دیکھا کہ علماء جب امام زمانہ سے توسل کرنا چاہتے تھے تو امام زمانہ کو توسل کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے, کہتے تھے یا ایو العزیز, اے عزیز, اے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات, مسنا و اہلنا الضر. جیسے یوسف کے بھائیوں نے کہا ہمیں بیچارگی نے گھیر لیا ہے, اپنی طرف کہتے تھے کہ ہمیں بھی بیچارگی نے گھیر لیا ہے, ہمیں ہمارے نفس نے بیچارہ بنا دیا ہے, ہمیں ہماری خواہشات نے بیچارہ بنا دیا ہے, ہمیں ہماری دنیا پرستی نے بیچارہ بنا دیا ہے, ہم ان چیزوں میں اسیر ہو گئے, آپ سے دور ہو گئے. جیسے ان بھائیوں کو بیچارگی نے گھیرا تھا, وہ آئے عزیز کے پاس, کا مسنا اہلنا الضر وجعنا بضاعت مزجات, بضاعت مزجات ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ گئے. یوسف کے بھائی پتہ نہیں کیا لے کر آئے تھے ان سے رحم کی اپیل کرنے کے لیے. علماء کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں امام کے پاس کیا کہتے ہیں, مولا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئیں. مگر ہم کیا لے کر آئیں, آپ جب ہماری پوٹلی کو کھولیں گے تو اس میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ملے گا, آپ کی شان کے مطابق اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. اے عزیز وجود مصر, اے وہ کہ جس کا وجود پوری کائنات کے اوپر حاکم ہے, تصدق علینا, آپ رحم کر دیجئے ہمارے اوپر, آپ رحم کرنے والے ہیں, آپ کرم کرنے والے ہیں, ہماری بے چارگی کو آپ برطرف کر دیجئے. ہم نے اپنے وجود سے آپ کو اگر دکھ پہنچایا, ہم اپنی بذات کے ساتھ آپ کے سامنے, ہماری بذات میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے, ہم تو آپ کے در پہ آتے ہیں اپنی خطائیں لے کر آتے ہیں تاکہ آپ خطاؤں کو بخشوا دیں, لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں تاکہ آپ ہم پہ تصدق کریں. عزیز و بس, اگر امام زمانہ کی توجہ چاہیے ہو تو اس کے بہت سارے طریقے بیان کیے گئے, آخری دو منٹ, اور امام زمانہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ بہترین وسیلہ اگر اختیار کرنا ہو کبھی تو وہ حضرت عباس کا وسیلہ ہے. حضرت عباس وہ شخصیت ہیں جس کو امام عصر بہت اہمیت دیتے ہیں. ایک شخص کی میدان عرفات میں ملاقات ہوئی امام سے, امام نے اس کو کہا میں منا میں پھر آؤں گا, میدان منا میں ملاقات ہوگی. اس نے پوچھا مولا میں منا میں کس جگہ آپ سے مل سکتا ہوں؟ امام نے کہا فلاں خیمے میں آنا, اس خیمے کے اندر ملاقات ہوگی. معلوم نہیں کس درجے کا یہ آدمی تھا جس کی امام سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں اس نے پوچھا کہ مولا کس وجہ سے اس خیمے میں آئیں گے؟ کہا اس لیے کہ وہاں فلاں وقت پر حضرت عباس کے مسائل پڑھے جائیں گے, میرے چچا کا تذکرہ ہوگا, میں اس تذکرے کو سننے آؤں گا. بس یہ آخری وقت ہے, سورہ یوسف ہم نے ختم کی, ہمیں بھی اس عزیز وجود مصر سے کچھ چاہیے, ہمیں اس سے کہنا تصدق علینا, آپ ہمارے اوپر رحم کیجئے, آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے, آپ ہمارے اوپر کرم کیجئے, ہم بھی گناہگار ہیں جیسے یوسف کے بھائی گناہگار تھے, انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا تھا, ہم بھی خطاؤں کا احساس لے کر آئے ہیں آج, ہم بھی اپنی خطاؤں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پر تصدق کیجئے عباس کے واسطے سے, عباس علمدار کے صدقے سے. عباس علمدار وہ عظیم الشان ہستی کہ جس نے آ کر مولا حسین سے کہا مولا جنگ جانے کی اجازت چاہتا ہوں, مولا نے کہا عباس تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. ایک وقت ایسا آیا کہ عباس آ کے کھڑے ہوئے, کہا مولا اجازت دیجئے جاؤں, کہا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو. علمدار لشکر نے نگاہ کی, کہا مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا, اس لشکر میں قاسم تھے وہ نہیں رہے, اس لشکر میں اون محمد تھے وہ نہیں بچے, اس لشکر میں اکبر تھے کوئی بھی نہیں بچا, میں کس لشکر کا علمدار ہوں؟ اتنے میں پیاس کی آواز آئی, بچوں نے کہا اللہ تعش اللہ تعش, مولا نے کہا عباس جانا چاہتے ہو, بچوں کی پیاس کا انتظام کر دو. حضرت عباس بچوں کی پیاس کا انتظام کرنے کے لیے آگے بڑھے, سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, اللہ اکبر کتنا یقین تھا سکینہ کو, کہا بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. اب وہ پانی لینے جا رہے جس کو علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا, جس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا. کس یقین کے ساتھ سکینہ نے جمع کیا ہوگا بچوں کو, بچے آ گئے پیاس سے سوکھے لب ہیں, لطش کی صدا زبانوں پر ہے. لیکن عزیزوں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عباس تو نہ آ سکے مگر ترائی سے آواز آئی السلام علیکہ یا مولا, اے میرے مولا میرا سلام قبول کیجئے, یہ عباس کا آخری سلام ہے. عزیز و تاریخ کہتی ہے امام حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا, کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا الان انکسر ظہری, اے میرے بھائی تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, عباس تمہاری وجہ سے جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی اب انہیں سکون میسر نہ آئے گا, عباس تمہارے جانے سے اب اہل بیت پر مشکلات کا آغاز ہوگا. عزیزوں دل کہتا ہے آخری جملہ, جناب زینب کو جب آواز آئی ہوگی عباس چلے گئے, زینب نے اپنے بازوؤں پہ نگاہ کر کے کہا ہوگا عباس بابا نے خبر دی تھی زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندے گی, مگر سوچتی تھی جس کا بھائی عباس ہو اس میں کون رسن باندھے گا, اب یقین آ گیا میرے بازوؤں میں رسن.